हादियों रहनुमा हमारे गुलामा हो कभी दरपेश जो कोई मसाला पूछ ले हाजिर हो हम इनकी बारगाह।
अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला खातमिन नबियीन अम्मा बादु फाअऊजु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह व अला आलिका व असहाबिका या हबीब अल्लाह सलातु वस्सलामु अलैका या नबी अल्लाह व अला आलिका व असहाबिका या नूर अल्लाह। मदनी सनक के नाज़रीन प्रोग्राम दारुल इफ्ता अहले सुन्नत में आपको खुश आमदीद कहते हैं। अल्लाह रब्बुल आलमीन हम सबको दीन इस्लाम के अहकाम सीख कर समझ कर अमल की तौफीक दे। अव्वल ताखिर हमारे साथ प्रोग्राम में आप शामिल रहें तो इंशाल्लाह बहुत से दीनी शरई सवालात और उनके जवाबात इंशाल्लाह सीखने को मिलेंगे। आज के हमारे प्रोग्राम में मुफ्ती मोहम्मद कफी रज़ा अत्तारी साहब तशरीफ़ फरमाए, इनको भी खुश आमदीद कहते हैं। कैसे मिजाज ग्रामी
अल्हम्दुलिल्लाह
माशाल्लाह। इब्तदान दुरूद पाक की फजीलत समात करते हैं हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम का। फरमाने अज़मत आलीशान है कि बरोज़ महशर तीन तरह के वो अशख़ास जिन्हें अल्लाह पाक अपने अर्श का साया अता फरमाएगा, उनमें से पहला शख्स इरशाद फरमाया जो मेरे किसी उम्मती की परेशानी को दूर करे, दूसरा वो होगा जो मेरी सुन्नत को ज़िंदा करे, और तीसरा वो जो मुझ पर कसरत से दुरूद भेजे। अल्लाह ताला हम सबको ये आमाल करने की तौफीक अता फरमाए और बरोज़ महशर अल्लाह हमें अपने अर्श का साया अता फरमाए। सल्लु अला हबीब सल्लल्लाहु ताला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम। बढ़ते हैं आपके सवालात की तरफ।
मेरा नाम हसनैन है और मैं कुरंगी ज्वेलर्स मार्केट से ताल्लुक़ रखता हूँ, और मेरा मुफ्ती साहब से सवाल ये है कि विजिट के लिए जाने वाले अगर उमरा करें तो इसका एहराम कहाँ से बांधें?
जी, ज्वेलर मार्केट से ताल्लुक है, मैंने कहा सुना रहे हैं तो ज्वेलर के भी कुछ मसाइल पूछेंगे तो इंशाल्लाह वो भी हम कुछ आज डिस्कस करेंगे। और बहरहाल जो इन्होंने पूछा है,
बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कोई भी शख्स अगर विज़िट के लिए जा रहा है और जाने का मकसद उसका मक्कतुल मुकर्रमा है, मक्कतुल मुकर्रमा कोई किसी भी गर्ज से जाए, विज़िट के लिए जाए, अपने रिश्तेदारों से मुलाकात के लिए जाए, लेकिन जब उसका इरादा मक्कतुल मुकर्रमा जाने का है तो उसे अगर वो मीकात से बाहर रहता है तो उसके लिए मीकात से बग़ैर अहराम गुजरना जायज़ नहीं होगा, उस पर लाजिम होगा कि वो आफाकी मीकात से अहराम बांध कर गुजरे। अब विज़िट के लिए जो यहाँ से जाने वाले हैं हमारे मुल्क से या और किसी भी मुल्क से, तो बसा औक़ात वो जद्दा जो है वो जा रहे होते हैं, बसा औक़ात वो ताइफ़ भी जा रहे होते हैं, मदीना मुनव्वरा भी जो है वो जा रहे होते हैं, तो मुख्तलिफ़ मकामात पर जा रहे हैं। तो अब वो ये देख लें कि असल मकसद जो है वो क्या है। अगर तो मक्कतुल मुकर्रमा जाना ही मकसद है, उमरा ही मकसद है, प्लस ये कि भाई चूँकि वहाँ पर रिश्तेदार भी रहते हैं तो उनसे जो है वो मुलाकात भी जो है वो कर लें, तो ऐसी सूरत के अंदर तो उनका असल मकसद मक्का जाना है तो उनके लिए बग़ैर अहराम गुजरना ही जायज़ नहीं है।
चाहे वो किसी मकसद
किसी साथ में अगरचे कोई दूसरी गर्ज भी जो है वो मौजूद है, लेकिन असल तो यही है कि वो उमरा करने के लिए जो है वो जा रहे हैं, उमरे का ही जो है वो वीज़ा जो है वो अप्लाई जो है वो करते हैं। अच्छा, फिर जो वीज़ा होता है वो भी विजिट वीज़ा ही कहलाता है, जो उमरे का वीज़ा होता है उसके ऊपर भी विजिट का ही जो है वो बस अवकात लिखा हुआ होता है, तो उससे कोई फ़र्क जो है वो नहीं पड़ेगा। हाँ, अब मदीना मुनव्वरा कोई शख्स जो है वो गया है तो अब मदीना मुनव्वरा जो है ख़ुद मीकात से बाहर है, इसी तरह कोई ताइफ गया है, रियाज गया है, तो ये मीकात से बाहर हैं।
ठीक,
तो अब अगर यहाँ कोई जाता है तो उसे पाकिस्तान से जाते हुए अहराम बांधना ज़रूरी नहीं है,
अगरचे मीकात बीच में आ रहा है,
अगरचे मीकात बीच में आ रहा है, मगर चूंकि वो जा जो है वो मक्कतुल मुकर्रमा नहीं रहा है तो अब जब वो मदीना शरीफ गया है तो बगैर अहराम के जो है वो जाएगा। अब वहाँ जाकर जब वो जो भी अपने उमूर हैं उनसे फारिग हो जाता है और अब जब वो मक्कतुल मुकर्रमा के लिए रवाना होगा उमरे के लिए, तो फिर अब मदीने की मीकात से अहराम बांधेगा।
ठीक,
इसी तरह ताइफ वाला जो है वो ताइफ की मीकात से जो है वो अहराम बांधेगा, उसके ऊपर ये जो है वो लाजिम होगा। तो लिहाजा ये मेन चीज जहन में रखना जरूरी है कि आप जा किस गर्ज से जो है वो रहे हैं, अब
और जा कहाँ रहे हैं,
और जा कहाँ रहे हैं, ये दोनों बातें जो है वो है। अब जैसे मिसाल के तौर पर एक शख्स है कि जो मक्कतुल मुकर्रमा नहीं जा रहा, जद्दा जा रहा है, मसलन उसकी किसी कंपनी में अपॉइंटमेंट है या उसको किसी जो है वो इंटरव्यू के लिए बुलाया गया है, अब वो वहाँ जो है वो अपने एक काम से जा रहा है और उसका मकसद वही काम है बुनियादी तौर पर, अब वो जद्दा जाएगा, वो जाकर वहाँ अपना वो काम करेगा, اب پھر اس کے بعد وہ یہ سوچتا ہے کہ بھئی یہاں سے فارغ ہونے کے بعد میں اب جو وہ اب یہاں آیا ہوا ہی ہوں تو میں جا کر عمرہ بھی ادا کر لوں. تو اب اگر وہ وہاں سے یہاں سے جب جائے گا اپنے کام کے لیے جدہ تو اس کے اوپر احرام باندھنا جو وہ ضروری نہیں ہے, لیکن جب جدہ سے وہ مکہ کی طرف جانے لگے گا تو پھر اس کو احرام باندھنا ہوگا. تو اس چیز کو پیش نظر رکھنا ضروری ہے کہ آپ کا مقصد اصلی جو ہے وہ کہاں جانا ہے اور کس لیے آپ جو ہے وہ جا رہے ہیں. جب مکے جانا ہے تو پھر جو ہے وہ کس لیے ختم ہو جائے گا.
اچھا, وہاں مقصد
ختم ہو جائے گا,
وہاں ایک ہی مقصد ہے.
وہاں ایک ہی مقصد ہے اور وہ اس بارگاہ کا جو ہے وہ ایک سمجھے کہ پروٹوکول ہے,
تعظیم ہے
احترام ہے کہ وہاں جو ہے وہ بغیر احرام آنے کی اجازت نہیں ہے. تو لہٰذا پھر اس بات کا خیال رکھنا بے حد ضروری ہوگا.
ٹھیک ہے, یعنی پہلا کہ جا کہاں سے رہا ہے اور جانا آگے کہاں ہے, یہ دو چیزوں کا تعین پہلے سے ضروری ہے. اب ادھر میکات, جیسے ہم پاکستان سے ہیں تو ظاہر بیچ میں میکات ہے, اسی طرح کوئی ہند سے جا رہا ہے, بنگلہ دیش سے جا رہا ہے, یا دنیا بھر کے کسی بھی ملک سے جا رہا ہے تو ظاہر ہے کہیں نہ کہیں سے وہ میکات
بیچ میں آئے گی,
وہ آئیں گے. اب جانا جدے جانا ہے تو بھی میکات کراس کر کے جدہ پہنچ گئے ہیں اور جدے میں ہی ان کو کوئی تجارت کاروبار یا کسی بھی میٹنگ اور ملاقات کے لیے جانا تو کوئی احرام کی حاجت نہیں ہے.
جی,
اس میں کوئی ان کو جانا. اب جدے کے رہنے والے ہیں یا جدہ یا اس کے ارد گرد, اب یہ اگر مکے جاتے ہیں, یہ ان کا جانا مکے میں ہو اور خالص ہو ہی اس لیے کہ خانہ کعبہ زیارت کرنے کے لیے جا رہے ہیں اور طواف یا کریں گے, بس یہی مقصد ہے, تو ان کو بھی احرام ضروری
نہیں؟ ان کے لیے احرام جو ہے وہ ضروری نہیں ہوگا.
اچھا,
جب وہ جو حل والے ہیں, جب وہ عمرے کے لیے نہیں جا رہے.
حل کیا کہلاتے ہیں؟
یعنی جو میقات اور حرم کے درمیان جو ہے وہ رہنے والے افراد ہیں, تو یہ جب عمرے کی نیت سے جو ہے وہ جائیں گے تو پھر ایسی صورت کے اندر ان کے لیے احرام باندھنا جو ہے وہ ضروری ہوگا. لیکن اگر یہ عمرے کی نیت سے جو ہے وہ نہیں جاتے تو پھر ان کے اوپر جو ہے وہ احرام لازم نہیں ہوگا.
اچھا, یہ احرام والی یہ پابندی یہ سب کچھ وہ ہیں کہ جو میقات سے باہر آئیں,
میقات سے باہر جو ہے وہ
اور جانا ان کو مکہ مکرمہ یا حدود حرم کے اندر جانا ہے. ٹھیک ہے, اب وہاں جیسے کام کاج کرنے والے ہیں, اسی طرح طائف باہر ہو جاتا ہے, لیکن کچھ لوگ اگر اندر کے رہنے والے ہیں کہ میقات سے
اندر رہنے والے ہیں تو ان کو
اسی طرح مدینہ پاک سے ہم کیا مثال دیں کہ مدینہ پاک سے آتے ہیں تو بیرے علی جہاں سے
جو میقات جو ہے وہ
میقات ہے
ذوالحلیفہ,
لیکن مدینہ منورہ سے آئیں گے تو احرام ضروری ہوگا.
احرام جو ہے وہ ضروری ہے. اسی طرح مدینہ سے آتے ہوئے اصل میں میقات جو ہے وہ دو پڑتے ہیں, ایک یہ ابیار علی والا پڑتا ہے اور ایک اس سے آگے آ کر جو ہے وہ رابغ کے مقام پر بھی اس کی محاذات کے اندر بھی ایک جو ہے وہ میقات آتا ہے.
اچھا,
تو لہٰذا اگر کوئی وہ ابیار علی کے بعد رہتا ہے لیکن یہ والے میقات سے پہلے رہتا ہے دوسرے میقات سے, تو وہ بھی جو ہے وہ کیا کہلائے گا, وہ آفاقی ہی کہلائے گا.
اچھا, وہ عام روٹ میں تو نہیں آتا بعض اوقات ایسے کہ آپ کبھی ہوا ایسا تجربہ کہ رابی
اس کی محاذات آ جاتی ہے نا, اس کی سیدھ آ جائے گی.
ٹھیک ہے,
تو وہ اس کی سیدھ جب آئے گی
اگرچہ وہاں کوئی اسٹیشن یا وہاں کوئی الگ سے بنا ہوا,
وہاں پر کوئی مسجد یا اس اعتبار سے نہ بناؤ,
جہاں سے وہ تو ادھر بناؤ,
جہاں سے وہ ہے وہاں تو بنا ہوا ہے, لیکن جب اس کی محاذ یعنی اس کی بالکل سیدھ آ جائے جو بھی ہے, اب اس کی سیدھ میں جہاں تک جو وہ دونوں طرف جو وہ جا رہا ہے, تو اس جس کے بھی راستے میں اس کی وہ سیدھ پڑے گی تو پھر اس کے لیے بغیر احرام وہاں سے گزرنا جائز نہیں ہوگا جو مکہ المکرمہ جانا چاہتا ہے.
صحیح, کمال ہے. یعنی آج کے دور میں تو یہ سب چیزیں ہم میپ سے دیکھتے ہیں, یہ چیزیں تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ان چیزوں کی تعین فرمائی اس وقت اور ان چیزوں کی جو حدود بیان کی ہے, یعنی بظاہر اس وقت یہاں اس انداز سے پہنچنا اور ان جگہوں پر پہنچنا یہ بھی کوئی ایک عام نارمل ایک دو دن کا کام نہیں ہے, مہینوں کی سفر ہے.
اصل تو یہی کہ جو ان جگہوں کا مقام ہے یہ کوئی وہ ٹیکنیکلی نہیں ہے, یعنی یہ اس ایسی چیزوں کو کہتے ہیں توقیفی, یعنی اللہ کی طرف سے اللہ کے رسول کی طرف سے مقرر کردہ چیزیں ہیں جن میں عقل کو عمل دخل جو ہے وہ نہیں ہے. اور پھر اگر آپ علم کی بات کریں تو آج اگرچہ جدید ٹیکنالوجی کے دور میں ان چیزوں کو آسان جو ہے وہ ہے, لیکن بہرحال پہلے دور کے اندر جو لوگوں کو علم ہوتا تھا راستوں کا,
کیا بات ہے,
وہ آج سے کہیں زیادہ جو ہے وہ حیران کن ہوتا تھا.
بالکل,
آج تو آپ ٹیکنالوجی کے ذریعے سے جو ہے وہ جان رہے ہیں نا کہ فلاں راستہ ادھر جا رہا ہے, ورنہ آپ وہ دیکھیں کہ وہ لوگ جو ہے ستاروں کو دیکھ کر اور جو ہے وہ دیگر جو ہے وہ
اور ان مقام
کے ذریعے سے ان مقامات پر کیسے جو ہے وہ پہنچتے تھے اور پورا طریقے کے مطابق اور بالکل ایکوریٹ ٹائم پر جو ہے وہ پہنچتے تھے, پھر اونٹوں کے ذریعے سے یا پیدل چل کر, مگر وہ ان باتوں کا اچھا پھر آج جو لوگ اتنا مشکل بسا اوقات سمجھ رہے ہوتے ہیں, کئی لوگوں کے ذہنوں میں یہ ہوتا ہے کہ یار احرام سے کسی طرح جان جو ہے وہ چھوٹے,
اتر جائے جلدی,
اتر جائے بس جلدی نا. اب آپ یہ سوچیں, آپ کا مثال کے طور پر آپ یہی سوچ لیں, ہم پاکستان سے جانے والے کتنی دیر میں احرام اتر جائے گا. اگر آپ عمرہ کرنے کے لیے جائیں بھی, آپ نے یہاں سے جو ہے وہ جہاز فلائی کیا, 4 گھنٹے آپ جہاز کی فلائٹ کے رکھ لیں, آگے آپ جو ہے وہ ایئرپورٹ پہ 2 گھنٹے تھی,
اگر آپ دیکھیں تو 2 دن کر لیں بل فرض.
ٹھیک ہے, بل فرض آپ 2 دن بھی بہت زیادہ ہے,
ڈیڑھ دن میں,
ایک ڈیڑھ دن کے اندر آپ جو ہے وہ اس دور میں سوچیں کہ جب لوگ پیدل چلا کرتے تھے. اچھا پھر اس وقت آپ اے سی کے اندر سفر کر رہے ہیں, کھانے پینے کی کوئی مشقت نہیں ہے, کوئی جناب آپ کا پسینہ جو ہے وہ نہیں جو ہے وہ ہو رہا, تو آپ یہ سوچیں. اچھا آج میں سوچتا ہوں کہ وہ حج کے موقع کے اوپر بھی آج کل اتنا اہتمام ہوتا ہے, اور خاص طور پہ یہ جو ابھی حج کے سیزن چل رہے ہیں جس میں گرمیوں کا جو ہے وہ موسم ہے خاص طور پر, تو صرف کتنا ہے آپ دیکھیں کہ مکے سے لے کے عرفات, منا, مزدلفہ اور بس یہی جو ہے وہ ہے. وہ سوچیں کہ اس دور کے اندر لوگ کہاں سے, کوئی بغداد سے نکلا ہوا ہے, کوئی ہند سے نکلا ہوا ہے, کتنے مہینوں پہلے نکلا ہوا ہے, اور کیسے پیدل, اونٹ پر, خچر پر, وہ کس اور احرام کی حالت کے اندر. تو جب ہم ان چیزوں کو سوچیں تو آج کل کی جو تھوڑی بہت تکلیف جو ہوتی
کچھ بھی نہیں,
کچھ بھی نہیں اس کے سامنے. تو کتنا اللہ پاک کا شکر ادا کرنا چاہیے, اور جو اس معاملے میں تکلیف پہنچے تو اس کے اوپر بھی حجاج کو چاہیے کہ صبر کریں,
اور اس پہ باقاعدہ فضائل ہیں,
فضائل ہیں, اور پھر تھوڑا سا کمپیئر تو کریں اپنے آپ کو.
ہاں وہ مشقت, اور
یار وہ مشقت کیا تھی اور آج ہمیں, یعنی آپ بہت زیادہ لے لیں کسی کو مشقت ہونی تو وہ 5 دن ہونی ہے, اور پہلے کی وہ مشقت ہے کہ وہ 4 مہینوں پہلے, 3 مہینوں پہلے, 2 مہینوں پہلے نکلے ہوئے,
نکلنے ہونا, اور پھر 2-4 مہینے بعد پہنچنا,
اور 2-4 مہینے بعد,
اور پھر سب سے بڑی بات ہے کہ ہم لمحہ بلمحہ اپنے گھر سے رابطے میں. اچھا ان کا کوئی رابطہ بھی نہیں, 6 مہینے بعد آ کے پتا چلتا ہے کہ فلاں کا انتقال ہو گیا تھا, گھر میں یہ حادثہ ہو گیا تھا, ادھر یہ معاملہ ہو گیا تھا,
یا جو حاجی گیا تھا وہ حاجی کا انتقال ہو گیا,
وہ بھی واپسی
بھی نہیں پتا نا,
وہ بھی واپسی آئے کہ نہیں آئے. اب جب قافلے آتے تھے تو پتا چلتا تھا کہ آپ کے حاجی صاحبان. اچھا اسی طرح بحری جب سفر ہوتے تھے تو بحری سفر میں تو جو سنا ہوا ہے باقاعدہ, کوئی ظاہر ہے ہمارا تو خود بھی تجربہ نہیں اس طرح, لیکن اس میں بھی جو انتقال ہوتے تھے تو یہ 8-8 دن جہاز تو جی, یہ 8-10 دن رہتا تھا
سمندر میں,
تو اب اس میں بالآخر سمندر کی نظر کر دیتے,
کر دیتے تھے.
تو میں نے ایسے کچھ یعنی بزرگوں سے سنا, جیسے بڑی عمر والے ہیں تو ان کو, اور ہماری پھوپھی اللہ ان کی بھی مغفرت فرمائے, وہ بھی بتاتی تھیں, وہ بھی انہوں نے بھی بحری سفر یہ کیا, تو کہہ رہی کہ وہ جو ایک منظر ہوتا ہے یا وہ جو دیکھا کہ بھائی, اور کئیوں کے انتقال ہوئے, ایسا نہیں کہ ایک آدھ کوئی جنازہ یا دہری, اتنے افراد ہیں
زیادہ. اصل میں وجہ یہ کہ وہ جو سمندر کی آب و ہوا ہوتی تھی وہ راس نہیں آتی تھی لوگوں کو,
پھر
ٹائم بہت زیادہ جو ہے وہ لگتا تھا,
2-2 مہینے یہ وہاں رہتے تھے, اور آج طبی علاج کے اعتبار سے دیکھیں تو سہولیات ہیں, اس وقت یہ بھی میسر اتنی چیزیں نہیں, تو بیمار ہو جاتے تھے. تو کہا کہ اب جہاز میں ہیں اور انتقال ہو گیا تو اعلان ہو رہے ہیں کہ جنازہ ہے تو جنازے کا ہے, اور پھر اس باقاعدہ وہ ایک صندوق میں ڈال کر اور وہ جو میت کو نیچے جایا جا رہا ہے اور پھر اس کو کھول دیا اور وہ سمندر کی نظر میت. یہ حکم شرعی ہے, اس میں یہ نہیں کہ وہ انہوں نے کوئی اس طرح کیا, جیسے ہم مٹی میں تدفین کر رہے ہیں تو وہاں اس کی یہی صورت ہے, تو اب وہ جنازہ وغیرہ پڑھ کے ہو رہی ہے, یعنی کیسا ایک
دیکھیں نا, وہ پورا ایک سمجھیں کہ جہاز کے جو بھی لوگ ہیں وہ ایک سوگوار جو ہے وہ ماحول جو ہے وہ,
اس کے بعد یہ جو ہمیں بتایا نا انہوں نے کہ ان کے ساتھ جو تھے ان کے کوئی کسی کے ساتھ بچیاں ہیں, گھر والے ہیں, ان کی فیملی ہے, اور پھر ہم یہاں اترے اور وہ ان کے سامنے انتظار کرنے والے وہ سب ہیں, اور اس وقت ان کو پتہ چلا کہ انتقال کر گئے, تو انتقال کر گئے. اچھا پھر انتقال تو ہوتا ہے, پھر ایک ہوتا ہے کہ انتقال کے بعد میت بھی نہ ہونا, ایک تسلی والی,
دیدار بھی نہ کر
پانا, دیدار بھی نہ کرنا, یہ بھی ایک, یہ بھی تو ایک تسلی والی چیز ہوتی ہے, بعض اوقات یہ نہیں ہوتا تو لوگوں کو اس سے بھی ظاہر ایک تسلی اس طور پر نہیں آتا,
وہ نہیں ہو رہا ہوتا,
جو ایک صبر ہے وہ تھمتے تھمتے آتا ہے, ایسا نہیں کہ فوراً فوراً آئے, تو یہ کیفیات ہوتی ہیں. تو یہ ناظرین کرام, یہ اگر ہم تھوڑا سا اس لیے کہہ رہے ہیں کہ جو نیکی کے یہ کام ہیں اس میں ہمیں اس طرح کی مشقتوں کو یوں نہیں کہ بہت تکلیف ہوگی, مشقتیں ہوگی, بلکہ وہاں جائیں بھی نا تو کسی سے یہ ذکر بھی نہ کریں. ٹھیک ہے, بعض ایسی تکلیفیں آزمائشیں آ سکتی ہیں جو انتظامی امور سے تعلق رکھتی ہیں اور جس کو ہم ٹھیک کر سکتے ہیں, تو آپ اس کے لیے کوشش کریں, وہ ٹھیک ہے آپ کوشش کریں, جن سے آپ نے پیکج لیے ہوئے ہیں جو کچھ بھی تو آپ ان سے, لیکن یہاں آنے کے بعد ان کے سامنے جن کو کوئی تذکرہ جن کو اس چیز کا کچھ بھی نہیں نہ ازالہ ہونا ہے تو ہمیں وہ تکلیفیں ذکر بھی نہیں کرنی چاہیے، اپنی عبادات طواف ان چیزوں کو ذکر کریں اور اس سے ہماری ذوق میں مزید اضافہ ہوگا،
ترغیب جو ہے وہ دلائیں، اور دوسرا پھر اس انتظامات کے ذریعے بھی، یعنی وہ ایک انتظامی مسئلہ تھا یا جو بھی چیز تھی پرابلم تھی، اب اس کو لے کر آپ اپنی جو ہے وہ اعمال نامے میں گناہوں کا، وہاں پر وہ بھی حرم پاک کی محترم زمین پر جہاں پر ایک نیکی لاکھ نیکی کے برابر ہے تو ایک گناہ بھی لاکھ گناہ کے برابر ہے، تو وہاں پر آپ غیبتیں کر رہے ہیں، وہاں پر آپ جو ہے وہ پیٹھ پیچھے جو ہے وہ ایک دوسرے کے خلاف باتیں کر رہے ہیں یا کسی پر بہتان لگا رہے ہیں، الزام لگا رہے ہیں یا ویسے ہی شور شرابہ جو ہے وہ آپ کر رہے ہیں، تو یہ سب چیزیں جو ہے وہ مناسب نہیں ہیں۔ تو انتظامی اعتبار سے جو کمپلین ہے وہ اپنی جگہ کریں، لیکن اس کے علاوہ صبر کو بہرحال جو ہے وہ تھامے رکھیں اور یہیں سے اپنا ذہن بنا کر جائیں
عبادت میں مشغول ہو
جائیں، وہاں پر اور کام کیا آیا۔
اور جو یہ واقعی صحیح بات ہے کہ بات چیت ایسی ہوتی ہے نا، ہم اپنے ملک میں بھی رہتے ہیں تو کئی چیزوں کا ازالہ نہیں ہے، اب آپ کے ہمارے کرنے سے نہ تو روڈ ٹھیک ہو جانا ہے، نہ لائٹ اگر شیڈول کے ساتھ جا رہی ہے تین تین گھنٹے نہ اس نے ٹھیک ہو جانا ہے، تو بہتر تو یہی ہے کہ دن مخصوص ہی ہوتے ہیں، تو اب آدمی ان کو ان چیزوں میں ضائع کیے بغیر عبادت کے اندر مشغول ہو جائے، تکلیف کوئی بھی اپنی جگہ۔ اس لیے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ مکرمہ میں اس جہاں پر احرام کی حالت یا حج کی حالت میں تکالیف پر صبر کرنے والوں کے لیے بشارت، اچھا طواف کے اندر بھی ایسی بشارتیں، گرمی کی پھر بشارتیں، مدینہ منورہ کی گرمی
جی
بشارتیں، تو یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہلے سے ہمیں یہ خوشخبریاں اور بشارتیں دے کے گئے ہیں کہ یہ آزمائشیں ہوں گی، تکالیف ہوں گی، صبر کرنا ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ، تو یہاں صبر اور نماز کو ایک ساتھ یہ بیان کیا گیا ہے، اور اس کے تحت جو نکات ہیں تو ان میں ایک چیز یہ بھی کہ یہاں صبر کا جو ذکر کیا گیا تو نمازوں میں بھی کئی اعتبار سے آدمی کئی چیزوں میں قربانیاں دیتا ہے، دوستوں کی قربانیاں، نیند کی قربانی، آسائشوں کی قربانی، اور یہ سب کچھ یہ صبر کر کے اس طرف آ جائے تو انشاءاللہ نیکی ہے، بھلائی ہے، اللہ ہمیں یہ عمل کرنے کی توفیق دے۔ بڑھتے آپ کے سوالات کی طرف، آپ کے بہت سے ایس ایم ایس بھی آ رہے ہیں۔
مفتی صاحب کی بارگاہ میں یہ سوال ہے، اگر کوئی شخص عمرے کی نیت سے مدینہ منورہ گیا ہو اور وہاں سے پھر زیارت کے لیے چلا گیا ہو اور میقات راستے میں آتی ہو، واپسی نیت بھی زیارت کے بعد مدینہ منورہ آنے کی ہو، احرام باندھنے کا یا نہیں، احرام کا کیا حکم ہوگا؟
جواب تو ہم کافی حد تک اس کا دے چکے ہیں، لیکن یہ کہہ رہے عمرے کی نیت سے مدینہ منورہ گیا، اس یہ مطلب یہاں سے ڈائریکٹ مدینہ منورہ،
ڈائریکٹ مدینہ منورہ کی فلائٹ ہے کسی کی، تو اب ایسی صورت میں دیکھیں اگرچہ اس کا ارادہ تو جو ہے وہ عمرے کا ہی ہے، یہاں سے جو گیا ہے وہ اس نے عمرہ کرنا ہے، لیکن وہ ابتدان مدینہ منورہ گیا ہے، تو مدینہ منورہ چونکہ میقات سے باہر ہے تو وہ عمرے کی نیت کی وجہ سے اس پر احرام ابھی لازم نہیں ہوگا۔ اسی طرح یہ کہہ رہے ہیں کہ وہ مدینہ سے جو ہے وہ جدہ جاتا ہے کسی کام سے، مثال کے طور پر زیارت کے لیے یا کسی بھی غرض سے، اور پھر واپس جو ہے وہ آ جاتا ہے، مکے نہیں جاتا، تو یا مثال کے طور پہ ابیار علی جو کہ میقات ہے مدینہ کا، اس سے کہیں اور آگے جو ہے وہ جاتا ہے لیکن وہیں سے واپس آ جاتا ہے، مکے جانے کا ارادہ نہیں ہے، تو کیا اب احرام ضروری ہوگا؟ تو اس صورت میں بھی احرام ضروری نہیں ہوگا، جب مکے جانے کا ارادہ ہوگا تو احرام ضروری ہوگا، ورنہ جو ہے وہ ضروری نہیں ہوگا،
ضروری نہیں۔ اچھا اگر کوئی یہ غلطی کر لیتا ہے، جیسے یہاں عموماً جیسے انہوں نے بھی کہا عمرے پہ جا رہے ہیں
جی،
تو یہاں سے جا رہے ہیں تو بھی عمرے کا ارادہ ہے، اب جانا اس کو مدینہ پا کے، لیکن اس نے یہاں سے ہی احرام باندھ لیا، نیت کر لی، احرام سب کچھ ہے، کہاں جا رہے ہیں؟ مدینہ شریف جا رہے ہیں، تو یہ احرام کی جو نیت اس کی ہو گئی اور بھلے یہ ڈائریکٹ مدینہ منورہ اترتا ہے یہ شخص، تو اس کے لیے کیا حکم ہوگا؟
ہاں جب اب احرام کی نیت باندھ لی تو وہ دنیا میں آپ نے کہیں سے بھی باندھ لی،
اچھا
اب وہ آپ پر لازم ہو گئی، اور اب اس جب آپ نے احرام کی نیت بھی باندھ لی، ساتھ میں تلبیہ جو ہے کہہ لیا، تو اب احرام کی پابندیاں آپ کے اوپر لازم ہو گئیں، اب یہ کھلیں گی کب؟ یہ عمرہ کر کے ہی کھلیں گی، تو اب یا تو آپ مدینہ شریف جا رہے ہیں تو اب وہاں بھی آپ جتنے دن رہیں گے آپ احرام میں ہی رہیں گے اور پابندیاں بھی آپ کی برقرار رہیں گی، اگر آپ ان پابندیوں سے نکلنا چاہتے ہیں تو پھر حل یہی ہے کہ اگرچہ آپ کے پیکج کے مطابق آپ کے وہاں پر 8 دن ہیں، لیکن آپ وہاں سے ٹیکسی یا بس پکڑ کے آپ جو ہے وہ مکہ المکرمہ جائیں اور وہاں جا کر آپ جو ہے وہ اپنا عمرہ ادا کریں اور پھر اس کے بعد آپ اپنا احرام کھول کر پھر واپس مدینہ آپ آئیں گے، تو یوں جو ہے وہ آپ احرام سے باہر آ سکیں گے، لیکن آپ اس کے بغیر عمرہ کیے بغیر احرام سے باہر نہیں آ سکیں۔
کچھ سوالات لیتے ہیں، کیا ہے کہ عرض یہ ہے کہ مسجد ہے اور اس میں پانی کی نکاسی کا کوئی انتظام نہیں ہے، آمنے سامنے سے پانی نکلنے نہیں دے رہے، اور اس سے پھر مسجد کو شہید ہونے کا خدشہ ہے تو کسی اور جگہ مسجد تعمیر کی جا سکتی ہے. یعنی ایک مسجد کو کسی اور مسجد میں یا کسی اور جگہ میں تبدیل کرنے والا بہت اہم سوال ہے یہ. اور یہ تو ایک آدھ پہ نہیں ہے, یہ تو مسجد کے جو انتظامیہ راکین یا پورے اہل محلہ پر ایک طرح کا کہ جو وقف شدہ چیزیں ہوتی ہیں اس کا تحفظ وہ لازمی ہوتا ہے. مسجد کو اس طرح ویران تھوڑی ہونے دیا جاتا ہے. کیا فرمائیں گے, مشورہ کیا دیں گے آپ ان کو؟
بالکل ایسی صورت کے اندر مسجد کو تبدیل تو آپ نہیں کر سکتے, اہل محلہ پہ لازم ہے کہ وہ اس کے لیے نکاسی کا اہتمام جو ہے وہ کریں اور نظام جو ہے وہ بنائیں فی زمانہ. تو اس کے لیے کوئی اتنی مشکل نہیں ہے, گھروں کے نیچے سے بھی جو ہے وہ اگر کسی اور کے گھر بھی ہیں تو وہاں سے بھی جو ہے وہ سیوریج کی لائن جو ہے وہ گزر سکتی ہے. تو بہرحال اہل محلہ کو چاہیے کہ مسجد کے لیے جو ہے وہ اپنے دل کو جو ہے وہ بڑا کریں, اور مسجد کا تحفظ وہ صرف انتظامیہ پہ لازم نہیں ہوتا, تمام اہل محلہ کے اوپر بلکہ تمام مسلمانوں کے اوپر لازم ہوتا ہے. تو اس اعتبار سے اس کی حفاظت کا اہتمام کرنا سب پہ لازم ہے. تو اس کا کوئی نہ کوئی حل جو ہے وہ نکالنا چاہیے, مسجد تبدیل نہیں ہو سکتی.
اگر اہل محلہ اتنے اخراجات برداشت نہیں کر سکتے یا کوئی اس طرح کا معاملہ ہے تو جیسے مسجد تعمیر کرنے کے لیے ہم لوگوں سے ریکویسٹ کرتے ہیں, تو آپ دیگر اور ایسے لوگ چاہے اس علاقے میں نہیں ہیں تو کسی اور جگہ سے آپ رابطہ کر لیں اور ایسے صاحب ثروت افراد کو اپنی وہ مجبوری یا مسجد کی وہ ضرورت بتائیں, تو انشاءاللہ کئی ایسے لوگ مل جائیں گے آپ کو جو مسجد کے تحفظ کے لیے انشاءاللہ آپ کا یہ کام کر دیں گے. جب ان کو حقیقی صورتحال پتہ چلتی ہے تو کئی افراد احباب ایسے مل جاتے ہیں, اور کرنا بھی چاہیے. ناظرین میں ہمیں سن رہے ہوں گے تو جہاں کی اس طرح کی مشکل ہوتی ہے, ٹھیک ہے آپ کے محلے کی مسجد نہیں ہے لیکن اللہ کا گھر ہے, مسجد ہے, آپ اس کے تحفظ کے لیے کچھ نہ کچھ اس میں ضرور اقدام کریں. اور پھر بھی جو بھی صورتحال ہو تو میں آپ سے یہ ضرور کہوں گا کہ دارالفتاء اہل سنت سے باقاعدہ اس کا رابطہ کریں, اس کی کچھ ویڈیوز وغیرہ بنا کر اگر آپ کے شہر میں یا اس سے قریبی کہیں دارالفتاء اہل سنت موجود ہے, جیسے عموماً ہمارے بڑے شہروں میں, کراچی شہر میں تو الحمدللہ 7 دارالفتاء اہل سنت موجود ہیں, اسی طرح آپ حیدرآباد میں چلے جاتے ہیں, فیصل آباد میں ہیں, لاہور میں ہیں, اور یا راولپنڈی میں ہیں, گجراںوالا, گجرات, اوکاڑا شہر, سرگودا شہر, یہ ان تمام شہروں کے اندر, ملتان میں بھی دارالفتاء اہل سنت باقاعدہ موجود ہیں اور اس میں آپ رابطہ کر سکتے ہیں. اچھا, حیدرآباد سے ہم ڈائریکٹ ملتان میں جاتے ہیں دارالفتاء اہل سنت کے حوالے سے, تو مجھے ایک دو مرتبہ کسی نے کہا کہ یہ بیچ کا والا بہت ایریا یہ خالی ہوتا ہے اس میں, تو دعا کریں انشاءاللہ اللہ نے چاہا تو جلد وہاں بھی دارالفتاء اہل سنت کی شاخیں اور برانچز کھلنا شروع ہو جائیں گی. اچھا, ایک سوال اور ہے کسی خاتون کی طرف سے کہ میں اپنے سسرال سے الگ رہتی ہوں اور میں نے اپنے شوہر سے کہا کہ میں سسرال سے اپنے جہیز کا سامان لینے جا رہی ہوں, تو انہوں نے مجھے دو جملے کہے. ایک تو یہ کہا کہ اگر تم سامان لینے گئی تو تمہارے اور میرے راستے الگ. دوسری بات کہی کہ اگر سامان لینے گئی تو وہاں لوگوں کو کہہ دینا کہ مجھے طلاق ہو گئی ہے, اس لیے میں اپنا سامان لینے آئی ہوں. تو مفتی صاحب پوچھنا یہ, کیا اگر میں اب سامان لینے جاؤں گی تو مجھ پر طلاق واقع ہو جائے گی؟ رہنمائی کریں. یقیناً وضاحت طلب ہے لیکن کچھ خلاصہ آپ بتا دیں کہ ان کو کیا کرنا چاہیے.
ہاں جی, اس معاملے کے اندر تو شوہر اور بیوی دونوں کو ہی جو ہے وہ رابطے کی ضرورت ہے, کیونکہ جو شوہر نے جو جملے کہے ہیں وہ واضح طلاق کے تو نہیں ہے. جو پہلا والا جملہ اس نے کہا
الگ الگ
کنایا الفاظ میں سے شمار ہوتا ہے, تو اس میں کئی جگہ پر جو ہے وہ نیت کی بھی حاجت ہوتی ہے پوچھنے کی, اور دیگر بھی چیزوں کو پیش نظر رکھ کر کوئی جواب دیا جاتا ہے. تو لہٰذا فی الحال تو یہی ہے کہ یہ قدم نہ اٹھائیں بلکہ پہلے شرعی رہنمائی جو ہے وہ حاصل کر لیں. ہاں, شوہر کے لیے یہ ہے کہ بہرحال اگر عورت اپنا جب رہ رہی ہے اکیلی ہے اور آپ نے ہی اس کو اکیلا رکھا ہوا ہے, تو اب ایسی صورت میں وہ جہیز کا سامان عورت کی ہی ملک ہوتا ہے,
اس کا حق بنتا ہے.
تو اگر وہ اپنا سامان لینے جا رہی ہے تو آپ صرف لوگوں کی وجہ سے یا جناب آپ کے والدین کو برا لگے گا یا ان کے زیر استعمال ہے اس لیے آپ منع کر رہے ہیں, تو آپ کا ایسا کرنا سراسر جو ہے وہ ظلم ہے. تو ایسا کہنا بھی آپ کا غلط ہے اور ایسا کرنا بھی جو ہے وہ غلط ہے. تو یہ اس کا حق بنتا ہے, یہ اس کی چیز ہے. تو اب یہ کہ جناب جو ہے وہ الگ آپ نے ہی رکھا ہوا ہے, الگ وہ رہ رہی ہے, اور پھر آپ بولیں کہ نہیں تم اپنے سامان سے بھی جو ہے وہ استفادہ نہیں کر سکتی, وہ سامان جو ہے وہ میرے گھر والے استعمال کرتے رہیں گے, تو یہ سراسر جو ظلم اور زیادتی ہے, ایسا کرنا ہرگز جائز.
ٹھیک ہے, اور بقیہ جو جملے کہیں اس کی رہنمائی
کے لیے باقاعدہ اہل سنت میں جو ہے وہ رابطہ کر
رہنمائی لینی چاہیے اس کے لیے. جی, مزید سوال.
دارالفتاء اہل سنت میں مفتی شفیق صاحب سے یہ سوال ہے کہ ہم وتر کی نماز پڑھ رہے ہوں تو وتر مکمل کر لیے، دعائے قنوت پڑھنا بھول جاتے ہیں تو دونوں سلام پھیر کر مسجد سے بھی واپس گھر آ جاتے ہیں، تو بعد میں یاد آتا ہے کہ تو میں نے دعائے قنوت تو پڑھی نہیں تھی، تو اس صورت میں اب وتر کا کیا حکم ہوگا؟ وتر کی قضا کرنی ہوگی یا اس کا کیا حکم ہوگا؟ اس بارے میں مدنی پھول ارشاد فرمائے.
جی مزید،
میرا مفتی صاحب سے یہ سوال ہے، جو سٹی ٹو سٹی بس سروس ہوتی ہے، اس میں ڈرائیور حضرات کی ہوٹل والوں سے کھانے پینے کے معاملات میں کچھ ترکیب ہوتی ہے، تو وہ ترکیب ان لوگ کے لیے جائز ہے؟ وہیں روکتے ہیں جہاں ان کی اچھی بات چیت ہوتی ہے، اور پھر پوری بس کو اس کا خمیازہ بھگتنا بھی پڑتا ہے کھانے کے پیسوں کی شکل میں، تو وہ تو بیٹھ جاتے ہیں ایک جگہ جا کے، اور پیچھے پوری بس کو پھر اگر وہ پھر مہنگا ریٹ دیتے ہیں، تو ان کا ڈرائیور حضرات کا ایسا کرنا کیسا؟
جی بہت بڑا اہم سوال ہے. پہلی صورت میں جو وتر والے ہیں تو ان کو وتر کا اعادہ کرنا ہے.
جی وتر کا اعادہ کرنا ہوگا، بطور واجب الاعادہ اس وتر کو دوبارہ پڑھنا ہوگا، تو وہ پھر ایسی صورت کے اندر اس میں جو کمی کوتاہی ہوئی وہ دوبارہ ریپیٹ کرنے سے درست ہو جائے گی.
قضا کی نیت کریں گے؟
واجب الاعادہ کی ہی نیت کریں گے،
یعنی وتر تو ادا ہو گئے لیکن ان کا واجب چھوٹا.
واجب چھوٹ گیا.
اگر دعائے قنوت بھول جاتے ہیں تو نماز کے اندر یاد آ جاتا ہے آپ کو، جیسے آپ رکوع میں چلے گئے یا سجدے میں ہیں، آپ یاد آیا کہ دعائے قنوت بھول گئے، تو سجدہ صاحب کر لیں اور سلام بھی پھیر لیا. جب تک آپ کوئی ایسا عمل نہیں کرتے جو نماز کے لیے مانے ہو، رکاوٹ ہو، اور یا نماز کو توڑنے والا نہیں ہے، تو آپ سجدہ صاحب اس وقت بھی کر سکتے ہیں. لیکن آپ نے جیسے کہا کہ چلے گئے مسجد سے ہی نکل گئے، تو اب وہ واجب الاعادہ ہیں، ان کو دوبارہ آپ دہرا لیجئے. قضا نہیں بلکہ واجب الاعادہ کی نیت سے ان کو آپ نے دہرانا ہے. اچھا جی، یہ ڈرائیوروں کا مسئلہ تو یہ تو بڑا اہم مسئلہ ہے اور بہت بڑا مسئلہ ہے. اچھا دونوں طرح کی باتیں یہاں پہ کرتے ہیں، کچھ ڈرائیوروں سے بھی بات کی تو وہ ڈرائیور حضرات یہ کہتے ہیں کہ ہمیں کہیں نہ کہیں تو رکنا ہے، اور جو اس ایسا نہیں ہے کہ اس جگہ پہ یہ ہے تو اگلے اسٹاپ پہ ہوٹلوں کا وہ مسئلہ نہیں ہے، اس سے اگلے اسٹاپ پہ نہیں ہے، تو رکنا تو کہیں نہ کہیں ہے اور روٹ یہی ہے، اور ہر جہاں بھی جاتے ہیں تو وہاں وہ ڈرائیوروں کو کوئی سہولت دیتے ہیں، وہ کھانا پینا ان کو فری دیتے ہیں، تو کیا کہنا چاہیے؟
دیکھیں ڈرائیوروں کا اس بنا پر یہ سہولت لینا یہ جائز نہیں ہے.
ٹھیک،
وہ چاہے طے کر کے ہو یا بغیر طے کیے ہو.
صحیح،
جب عرف ہے کہ ڈرائیور کو وہ اس وجہ سے دے رہے ہیں تو چونکہ جو روکنا ہے وہ ڈرائیور کے اوپر ویسے ہی گویا کہ کمپنی کی طرف سے لازم ہے یا مالک کی طرف سے لازم ہے کہ بھائی مسافروں کے لیے روکنا ہی ہے، تو اس نے کوئی ایکسٹرا کام ہوٹل والوں کے لیے نہیں کیا.
صحیح،
جب ہوٹل والوں کے لیے کوئی کام نہیں کیا تو اس کے بدلے میں کوئی بھی سروس جو ہے وہ لینا ہوٹل والوں سے وہ اس کے لیے جو ہے وہ جائز جو ہے وہ نہیں ہے. تو ٹھیک ہے، اگر اس نے کہیں بھی جو ہے وہ اس نے کہا بھی رکنا ہی ہے، نارمل جگہ پر ہی میں نے روکا ہے، کوئی ایسی جگہ نہیں روکا جہاں جو ہے وہ ریٹ جو ہے وہ سستا ہے یا میری وجہ سے مہنگا ہوگا، تو بھی اس کے لیے یہ جائز نہیں ہوگا کہ وہ وہاں پر مفت کھائے. اس کو حکم یہی ہوگا کہ آپ کے لیے مفت کھانا یا ڈسکاؤنٹ میں کھانا وہ جائز نہیں ہوگا. آپ ٹھیک ہے روکیں، ہاں خیر خواہی اور بھلائی کرتے ہوئے ایسی جگہ روکیں جو اچھی ہو، مناسب ہو، جہاں نماز کی جگہ بھی ہو، ریٹ کے اعتبار سے بھی دیکھ لیں، پھر کھانا بھی اچھا ہو وہاں پر، تو ان سب چیزوں کو پیش نظر رکھتے ہوئے جو ہے وہ آپ جو ہے وہ ٹھیک ہے روک لیں، اور پھر جو ہے وہ ساتھ میں آپ اپنا کھانا اگر کھائیں تو وہ آپ اس کے پیسے جو بنتے ہیں وہ آپ جو ہے وہ ادا کریں اس کو. تو چاہے آپ اس کو یہی کہہ دیں، وہ بولے کہ اتنا ڈسکاؤنٹ دینا ہے، تو آپ یہ بول دیں کہ بھائی ٹھیک ہے آپ یہ ڈسکاؤنٹ جو ہے وہ مسافروں کو جو ہے وہ دے دیں. ٹھیک ہے، یا مسافروں میں سے پوچھ لیں کہ بھائی کون ایسے ہیں تو ان میں سے جو غریب ہیں ان کو جو ہے وہ کھلا دیں ان پیسوں کا، لیکن آپ اپنے پیسے جو ہے وہ بہرحال دیں. اور دوسرا اس کا یہ بھی حل ہو سکتا ہے،
ان کو پیسے آلریڈی کئی ایسے ڈرائیور ہوتے ہیں کہ یا ان میں اصول ہوتا ہے، پیسے تو ان کو مل رہے ہوتے ہیں
جی جی
کھانے کے بھی، ان
کمپنی کی طرف سے،
کمپنی کی طرف سے یا جن کے یہ ڈرائیور ہیں. اور یہ ہوٹلوں والے کو اتنے شریف تھوڑی ہیں کہ یہ ٹرک ڈرائیوروں کو کیوں نہیں کھلاتے یہ
جی،
تو ٹرک والا تو مال لے کے جا رہا ہے، تو اس میں جو ڈرائیور کنڈکٹر جو بھی ان کے ہیں تو وہ فری میں تھوڑی کھاتے ہیں، وہ پیسے سے کھاتے ہیں. یہ بسوں والوں کو اسی طرح کوچز، اب یہ صرف ہوٹلوں پہ نہیں رہا، یہ گرمی کے جیسے ہی موسم آتے ہیں تو جگہ جگہ مشروبات اور اس طرح کے، شاید آپ کا بھی کبھی تجربہ ہوا ہو، یا ہم، مجھے ایسا نہیں لگتا کہ حیدرآباد اور یہ کراچی کے اس روٹ پہ ہو سکتا ہے، لیکن جو لوکل روٹ عام ہوتے ہیں تو اس میں یہ جگہ جگہ ہوتے ہیں انتظامات، تو کہیں بھی لوگ وہ کیا بناتے ہیں جو گرمیوں میں خاص،
ستو بناتے ہیں، ستو
بناتے ہیں،
گنے کے جوس والے کھڑے ہوئے ہوتے ہیں،
اس طرح کی چیزیں مختلف بنا کر اب وہ کوچ وہیں لگائیں گے، اب وہ جلدی جلدی سب سے پہلے تو ڈرائیور حضرات کو پیش کرتے ہیں، پھر مسافرین کا بھی دل کرنے لگ جاتا ہے کہ ہمیں کچھ پی لیں, گرمی ہو رہی ہے, تو یہ اس طرح کی ہوتی ہیں. تو ان میں بہرحال ان کو مسافروں کا یہ خیال رکھنا چاہیے, بالخصوص مہنگے ہوٹلوں پر وہ بیچارے بعد کو خرید بھی نہیں پاتے. اچھا یہ صرف یہاں کا نہیں مسئلہ, ہم نے بات ابھی تھوڑی دیر پہلے کی تو حرمین شریفین کے جو سفر ہوتے ہیں وہاں بھی مسافر اسی طرح کی شکایات کر رہے ہوتے ہیں کہ اتنی مہنگی جگہ وہ اسٹے کر لیتے ہیں جس کی وجہ سے عام مسافروں کے لیے بہت آزمائش ہو جاتی ہے کھانے پینے کے معاملات میں. تو اس میں خیر خائی والے جو باتیں کی ہیں ان پر عمل کرنا چاہیے. جی مزید سوال.
میرا نام فراز کمال ہے. میرا مفتی صاحب سے ایک سوال ہے, ننگے سر قرآن کی تلاوت کرنا کیسا ہے؟
جی ننگے سر قرآن پاک پڑھنا,
ننگے سر بھی تلاوت قرآن کریم کرنا جائز ہے, اگرچہ بہتر یہ ہے کہ ادب اور تعظیم کے ساتھ جو ہے وہ قبلہ رو بیٹھ کر سر ڈھانپ کر جو ہے وہ تلاوت کی جائے. لیکن اگر آپ جو ہے وہ زبانی تلاوت کر رہے ہیں یا ویسے بھی جو ہے وہ دیکھ کر تلاوت کر رہے ہیں, موبائل سے ہیں, گاڑی میں ہیں, راستے میں ہیں, کسی جگہ پر, اور سر اگر ڈھکا ہوا نہیں ہے تو بھی کرنا جائز ہے تلاوت قرآن کریم, گناہ نہیں.
جی یہ کہہ رہے ہیں کہ گاڑی چوری ہو گئی تھی, اب ملی ہے ایک ماہ بعد, تو اس میں جو سامان ہے کیا وہ ہم استعمال کر سکتے ہیں جبکہ گاڑی کا بہت زیادہ نقصان بھی ہو گیا ہے؟ کیا کہتے ہیں
جب سامان ہے کیا سامان ہے, یہ چیز جو بہرحال جو ہے وہ ہے,
یعنی گاڑی چوری ہوئی ہے جنہوں نے چوری کی, اب ان کا سامان ان کے پاس آ گیا.
جی
جو انہوں نے تو کوئی نقصان بھی کر دیے ہیں, اب یہ شاید چاہ رہے ہوں گے کہ یہ سامان ہمارے لیے ٹھیک ہے یا اس نقصان کا اضافہ.
اب وہ دیکھا ہی جائے گا نا کہ وہ سامان کیا ہے اور نقصان جو ہے وہ کیا ہے,
کس نے کیا ہے,
کس نے جو ہے وہ کیا ہے. یہ بھی ہو سکتا ہے کہ جو لینے کے اندر جو ہے وہ چھیننے والوں نے یا کسی اور نے نقصان جو ہے وہ کیا ہو. تو بہرحال اس سوال ہی وضاحت طلب ہے, اور پھر وہ سامان ہے کیا, کتنی مالیت کا ہے, تو پھر اس سوال کی وضاحت کے بعد ہی اس پر کوئی جواب دیا جا سکے.
اچھا اگر سامان اس طرح کا ملتا ہے, بالفرض چلیں رینٹ والے جو ہوتے ہیں گاڑی رینٹ پہ دی سامان آ جاتا ہے, اچھا کسی نے ساتھ اپنے مسافر بٹھائے تو وہ اپنا سامان بعض اوقات بھول کر چلے جاتے ہیں, اب اس کی بھی نوعیت مختلف ہو سکتی ہے کتنی مالیت ہے, بعض چھوٹے موٹے سامان ہوتے ہیں بعض بالکل
مالیت. دیکھیں پانی کی بوتل ہی کوئی شخص چھوڑ کے چلا گیا تو اب اس کو بھی پرواہ نہیں ہے, آپ اس کو فون بھی کریں گے تو کہے گا کہ بھائی پی لو یا پھینک دو, مجھے اس کا کیا کرنا ہے.
جی ہاں
لیکن اب کسی کا جو ہے وہ پیسوں کا پرس رہ گیا یا اور کسی کی کوئی اہم چیز جو ہے وہ رہ گئی, قیمتی چیز رہ گئی, تو یقیناً وہ جو ہے وہ پریشان بھی ہوگا, بسا اوقات وہ رابطہ بھی کرتا ہے. تو بہرحال وہ چیز جو کہ قیمتی ہے تو وہ امانت ہے آپ کے ہاتھ میں, آپ پر ضروری ہے کہ آپ اصل مالک سے رابطہ کریں اور اس تک جو ہے وہ پہنچائیں, یہ آپ کو اس کی حفاظت کرنا ضروری ہے اور مالک تک پہنچانا بھی ضروری ہے.
جی مزید سوال.
ہمایوں اتاری 5G نیو کراچی سے. مفتی صاحب کی بارگاہ میں سوال یہ, کیا جہیز اور زیورات سے عورت پر حج فرض ہو جاتا ہے؟
جی جہیز اور زیورات سے حج کی فرضیت.
جہیز کے سامان میں تو بہت سارا سامان جو ہے وہ ضروریات زندگی سے متعلق ہوتا ہے, اگر وہ استعمال میں آ رہا ہے, فرنیچر ہے, برتن ہیں اور دیگر چیزیں ہیں تو استعمال میں آ رہی ہیں تو وہ تو ضروریات زندگی میں ہو گیا, تو اس کے اوپر تو نہیں ہوگا. ہاں زیورات کی وجہ سے بالکل حج فرض ہوگا, کہ زیورات جو ہے وہ حاجت اصلیہ سے زائد ہی ہوتے ہیں, تو اگر ان کی مالیت اتنی بنتی ہے کہ عورت پر حج کے اخراجات جو ہے وہ اس سے پورے ہو سکتے ہیں تو اس پہ لازم ہوگا کہ وہ اسے بیچ کر حج پر جائے, اور ساتھ میں بہرحال محرم جو ہے وہ ادائیگی کے لیے ضروری ہوتا ہے. تو اگر عورت کو محرم دستیاب ہے یا شوہر جانے کو اپنے پیسوں پہ تیار ہے, محرم اپنے پیسوں پہ جانے کو تیار ہے, عورت اپنے زیور بیچے تو اپنے اخراجات اٹھا سکتی ہے, تو یہ ان کے ساتھ جائے گی. اور اگر کوئی محرم نہیں دستیاب, شوہر بھی نہیں ہے جانے کو تیار یا اس کے پاس پیسے جو ہے وہ نہیں ہے, تو اگر عورت کے پاس اتنا زیور ہے کہ وہ اپنا خرچ بھی اٹھا سکتی ہے اور اپنے محرم کا بھی خرچ اٹھا سکتی ہے, تو اس کے اوپر لازم ہوگا کہ وہ دونوں کا خرچ اٹھا کر حج پر جائے, یعنی اپنا بھی اور اپنے ساتھ محرم کا بھی خرچ اٹھا کر حج پر جائے اور حج فرض کی ادائیگی کرے, یہ اس پر شرعاً لازم ہو.
یعنی جبکہ دونوں کا اٹھانے کی طاقت ہے,
طاقت ہے, اور اگر اٹھانے کی طاقت نہیں ہے صرف اپنا ہے تو ایسی صورت میں انتظار کرے گی, البتہ حج بدل کی وصیت کر دے گی, کہ زندگی موت کا کچھ نہیں پتہ, تو حج بدل کی وصیت کرے گی کہ اگر میں انتقال کر جاؤں اور اس سے پہلے حج نہ کر سکوں تو میرے مال میں سے حج بدل جو ہے وہ کروایا جائے, تو اس کے لیے جو ہے وہ حج بدل کی وصیت کرے گی. اب زندگی سے موت سے پہلے پہلے جب بھی اس کو کوئی محرم یا شوہر دستیاب ہو جائے گا تو اس کے ساتھ حج پر چلی جائے, اور اگر دستیاب نہیں ہوتا حتیٰ کہ انتقال ہو جاتا ہے تو پھر ورثہ پہ لازم ہوگا کہ اس کے تہائی مال میں سے اس کی اس حج بدل کی وصیت کو پورا کرے.
اچھا چند دن پہلے ہمارے پاس ایک دارالعلوم میں اسی طرح کا مسئلہ آیا کہ خاتون کو اپنے وراثت میں سے پیسے ملے اور اپنے میکے کی طرف سے بھائیوں کی طرف سے, تو اب وہ اماؤنٹ تھا کوئی 13-14 لاکھ روپے کا. تو 13-14 لاکھ میں ظاہر ہے ابھی ہم اس سال دیکھیں پچھلے سال دیکھیں یہ اس سال, تو یہ 3 سال تقریباً گزرے ان کو, تو وہ اماؤنٹ رکھا ہوا تھا اور اس پہ ظاہر ہے حج کی فرضیت تو یوں آ جائے گی کہ حج والا پیکیج جو وہ اس اماؤنٹ کے, لیکن اتنی نہیں ہے کہ شوہر کی طاقت نہیں ہے اس طرح, یا کوئی اور محرم اس طرح جانے کے لیے تیار نہیں تھا کہ بھائیوں نے حج کیا ہوں میں, اب انہوں نے 2-3 سال تو انتظار کیا, اب کیا کیا کہ رمضان شریف میں اپنے شوہر کو لیا بچوں کو لیا عمرے کر کے آ گئی. اب جب واپسی آئیں پھر پروگرام کوئی دیکھا تو اس میں یہ مسئلہ سنا اسی طرح حج کے حوالے سے, اب وہ رہنمائی لینے کے لیے تو اب تو ہے بھی نہیں, جو تھے پیسے وہ بھی خرچ کر لیے. ایسوں کو مشورہ کیا دیں گے, یعنی جس کے پاس پیسے ہوں محرم کا انتظام نہیں ہے تو اب اس کو یہ تو سوچنا ہے کہ میرے اوپر حج فرض ہو چکا ہے, حج فرض ہے, اب میں صرف اس انتظار میں ہوں کہ جیسے ہی محرم کا کوئی انتظام ہوتا ہے یا شوہر کے پاس ارینج ہوتا ہے تو پھر ہم حج کر کے آتے ہیں. تو اب اگر اس کو محرم ملتا ہے یا کچھ بھی ہے تو پھر کیا کرے گی ایسی عورت؟
بالکل ایسے افراد پہ لازم ہے کہ اس پیسے کو خاتون برخاص طور پر کہ وہ اس پیسے کو سنبھال کر رکھیں تاکہ وہ جب بھی کوئی موقع ملے تو وہ حج پر جو وہ جا سکے. ہاں جن کے پاس بہت سارا مال ہے تو ان کو تو چلے مسئلہ نہیں ہے, کچھ خرچ کر لیں گے, کچھ پیچھے موجود ہوگا, لیکن جن کو یہ ہے کہ نہیں بھائی اگر یہ خرچ ہو گئے تو پھر اس کے بعد تو کوئی انتظام ہی نہیں بن پائے گا, تو ان کو یہی چاہیے کہ وہ جو ہے وہ جب بھی زندگی میں ایک مرتبہ آپ پر حج فرض ہو گیا نا تو اب آپ کو وہ کرنا ہی ہے, حتیٰ کہ اگر آپ کے پاس جو مال تھا وہ بھی ختم ہو گیا تو بھی آپ پہ لازم ہے, حج اپنی جگہ لازم ہی رہے گا, فرض باقی ہی رہے گا, آپ پہ لازم ہوگا کہ آپ قرض کی ادائیگی کر سکتے ہیں تو قرض لے کر حج پر جائیں اور واپس آ کر قرض کی ادائیگی کریں, لیکن حج کرنا ہوگا. تو اس لیے ایسی عورتوں کو یہی مشورہ ہے کہ پھر آپ اپنے اس پیسے کو سنبھال کر ہی رکھیں تاکہ آئندہ جب بھی ہو تو وہ حج کا اہتمام محرم دستیاب ہو, آپ حج پہ جا سکیں, اور اگر نہ ہو تو کم سے کم یہ ہوگا کہ انتقال کی صورت کے اندر آپ کے ترکے میں سے پھر حج بدل کی کوئی صورت بنائی جا سکے.
اچھا یہ 3 سال زکوۃ بھی لازم؟
جی وہ تو آگے جب تک وہ مال رہے گا تو بہرحال اس کی زکات لازم ہوتی رہے گی,
زکاتیں دینی. اچھا ان سے تھوڑا سا جب وضاحت پوچھی تو کہا کہ 2 سال سے زکاتیں دے رہے تھے, اب ہم نے کہا اسی کی زکاتیں دیتے رہیں گے, خرچ ہی کر دو تاکہ یہ بھی خرچ ہو جائے. تو زکات سے ٹھیک ہے, زکات بھی فرض ہیں, تو اب زکات میں کتنا جاتا بل فرض ہے, 12 لاکھ روپے تھے تو اس کا 2.5% جا رہا تھا, اور 2 سال میں ان کا گیا ہوگا اگر اس طور پر گئے کہ 50,000 گیا ہوگا, 60,000 چلا گیا ہوگا اس میں زکات کی مد میں, تو آہستہ آہستہ ایسا تو نہیں ہے کہ بالکل ہی آپ, ہو سکتا ہے 2-3 سال کے اندر اندر کوئی ایسا انتظام ہو جائے. تو یہ ایک جنرل مسئلہ, لیکن پیسہ ہے تو اس کی زکوٰۃ تو ادا کرنی ہے, صاحب نصاب ہیں اور سال بسال زکوٰۃ لازم ہوتی رہے گی. اس میں یہ نہیں دیکھا جاتا کہ وہ پیسہ کہیں کاروبار سے بڑھ رہا ہے تو زکوٰۃ ہے, وہ پیسہ جام ایک جگہ پڑا ہوا ہے تو زکوٰۃ نہیں ہے. زکوٰۃ بہر صورت اس پر ہوتی رہے گی جو بھی اس کی شرائط ہیں, تو ہمیں ان فرائض پر بہرحال عمل کرنا چاہیے. ناظرین کرام پروگرام آپ نے مراضہ کیا, اللہ پاک ہم سب کے علم میں برکتیں عطا فرمائے, علم نافع کی دولت سے ہم سب کو مالا مال فرمائے. مدنی چینل دیکھتے رہیں, اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق دے, آمین بجاہ.
ہادیوں رہنما ہمارے علماء, ہو کبھی درپیش جو کوئی مسئلہ پوچھ لیں, حاضر ہوں ہم ان کی بارگاہ.